الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن روح شرا لكم بل هو خير لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت الفتن وبالبدع وصبت اصحابي فليظهر العالم علمه وان لم يفعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، جنگ والے نے بتایا بزبان جرت، جنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا. اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا، اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا. اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، علی پور ضلع مظفر گڑھ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کالج گراؤنڈ علی پور میں عظمت صحابہ کے عنوان پر منعقد ہونے والا یہ پہلا جلسہ ہے جس میں آپ کثیر تعداد میں دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں. مولانا حق نواز شہید کی خواہش تھی کہ علی پور میں سپاہ صحابہ کسی بڑے جلسے کا انعقاد کرے، لیکن اس کی اس خواہش کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن اس کے خون کی حرارت کو تسلیم کر لیا گیا. اس کے خون کی مہمیز نے جو لالہ و گل میں رانائی پیدا کی ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ آج کافی تعداد میں وہ لوگ بھی اس جلسے میں شریک ہیں جو کچھ عرصہ قبل سپاہ صحابہ کے پروگرام سے اختلاف کرتے تھے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو سپاہ صحابہ کے موقف کی تائید نہ کرے. ہم انشاءاللہ واضح دلائل کے ساتھ اور کھلے براہین کے ساتھ پوری دنیا کے ہر طبقے میں اپنا پیغام پہنچائیں گے. مولانا حق نواز شہید اور مولانا اسحاق القاسمی شہید کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سپاہ صحابہ کی آواز ختم نہیں ہو گئی، سپاہ صحابہ کا پروگرام رک نہیں گیا، بلکہ یہ پروگرام پھیلا ہے، یہ مشن پھیلا ہے، اور اس جماعت نے مقبولیت حاصل کی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ پروگرام انتہائی خلوص کے ساتھ ترتیب دیا گیا. اس پروگرام کی طے میں انانیت نہیں تھی، اغراض نہیں تھی، جا پسندی نہیں تھی، شہرت طلبی نہیں تھی. اس پروگرام کے ترتیب دینے میں دل کی آواز شامل تھی، اخلاص شامل تھا، حق نواز شہید کی تکلیفیں شامل تھیں، ان کا خون شامل تھا، ان کے دکھ شامل تھے، ان کے راتوں کے نالے شامل تھے، اور ان کی 15 سالہ جد و جہد اس پروگرام میں شامل تھی. جماعتیں اور بھی ہیں، تنظیمیں اور بھی ہیں، اور گروہ اور بھی ہیں، لیکن صرف 6 سال میں لاکھوں سنی نوجوانوں کے قلب و جگر کو جس جماعت نے مسحور کیا ہے وہ صرف سپاہ صحابہ کی ذات ہے. میرے بھائیوں، مجھ سے بہت سے لوگ کہتے کہ آپ کا پروگرام تلخ ہے، آپ کے پروگرام میں سختی ہے، آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ شیعہ کے بارے میں یہ تلخ لہجہ اختیار نہ کریں. ہمیں مشورہ دیتے ڈپٹی کمشنر، ایس پی، کمشنر، ڈی آئی جی، سیکٹری، وزیر، گورنر، وزیر اعلی، وزیر اعظم، صدر، یہ کہتے ہیں کہ تم سختی کرتے ہو، تمہیں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تمہیں کسی کے بارے میں سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. لیکن علی پور کے جوانوں، میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسی گفتگو کروں گا کہ اپنی گفتگو کے بعد آپ سے سوال کروں گا کہ بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں میں کیا کہوں. میں اپنی زبان سے وہ لفظ نہیں کہتا، آپ سے پوچھوں گا، فیصلہ آپ سے چاہوں گا، اور میں آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی عدالت میں استغاثہ رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی عدالت میں یہ ایف آئی آر لانا چاہتا ہوں، آپ کی عدالت میں یہ کیس پیش کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کیس لے کر آیا ہوں، یہ مقدمہ لے کر آیا ہوں، اور میرے اس کیس میں جو گواہ ہے وہ ایسا جاندار گواہ ہے کہ اس گواہ سے بڑا گواہ اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے. تو ایف آئی آر درج کراتا ہے، اس ایف آئی آر میں تیرے محلے کا گواہ ہوتا ہے، تیرا رشتے دار گواہ ہوتا ہے، تیرا دوست گواہ ہوتا ہے، لیکن جو ایف آئی آر میں درج کر چکا ہوں، اس میں گواہ نہ کوئی محلے دار ہے، نہ کوئی رشتے دار ہے، نہ کوئی پاکستان کا رہنے والا آدمی ہے، بلکہ میں اپنی ایف آئی آر میں آج اس ہستی کو بطور گواہ پیش کروں گا کہ جس ہستی نے تیری پیدائش کا فیصلہ کیا۔ میرے بھائیو، میری آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام پر جب بھی تنقید ہوئی ہے اس کے دو دور، ایک دور ہے پیغمبر کا علیہ السلام، کہ رسول اللہ کے دور میں بھی بعض لوگوں نے صحابہ پر تنقید کی، اور حضور کے بعد بھی ایک طبقے نے صحابہ پر تنقید کی۔ جب رسول اللہ کے دور میں صحابہ کو برا کہا گیا تو پیغمبر نے اس کا کیا جواب دیا؟ اگر صحابہ کی تنقید پر نبی خاموش رہا، خدا خاموش رہا، تو پھر آج مجھے بھی خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر صحابہ کی تنقید پر خدا چپ نہیں کرتا، خدا خاموش نہیں رہتا، تو پھر تم بتاؤ کہ میری خاموشی کی کون سی وجہ ہوگی کہ میرا پروردگار تو خاموش نہیں رہتا اور آپ مجھے جلسے میں خاموش کراتے ہیں، آپ مجھے جلسے میں چپ کراتے ہیں، آپ میری گفتگو پر تنقید کرتے ہیں، آپ میری زبان پر کفر لگاتے ہیں، آپ میری تحریر پر پابندی لگاتے ہیں، آپ میرے یہاں آنے پر داخلہ بند کرتے ہیں، آپ میرے جلسے کی منظوری کو لیت و لعل کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آخر میں کون سا جرم کر رہا ہوں، میں کون سی زیادتی کر رہا ہوں، میں کون سا ایسا فیل کر رہا ہوں کہ جس کی سزا آپ مجھے دینا چاہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ رسول اللہ کا دور ہے، یہ پیغمبر کا دور ہے، دور نبوت ہے، حضور کے دور میں منافق نے ابو بکر کو برا کہا، ایک منافق نے برا کہا، اس موقع پر پیغمبر کا کیا رد عمل تھا؟ صدیق اکبر کو ان کے والد نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان پر تنقید کی، اس وقت پیغمبر کا کیا رد عمل تھا؟ یہ بڑی موٹی سی بات ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اور اس اجتماع کے سامنے اس کیس کو رکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ کے دور میں یہودیوں نے صحابہ پر تنقید کی تو نتیجہ کیا نکلا، مشرکوں نے تنقید کی نتیجہ کیا نکلا، منافقوں نے تنقید کی نتیجہ کیا نکلا؟ آپ حیران ہو گئے کہ جب یہودی صحابہ پر تنقید کرتا ہے پیغمبر خاموش ہو جاتا ہے، اور نبی جب خاموش ہوتا ہے تو خدا صحابہ کی صفائی پیش کرتا ہے۔ صحابہ پر مشرک تنقید کرتا ہے، نبی خاموش ہو جاتا ہے، خدا صفائی پیش کرتا ہے۔ صحابہ پر منافق تنقید کرتا ہے، نبی خاموش ہو جاتا ہے، خدا جواب دیتا ہے، خدا اعلان کرتا ہے، اور جو جواب خدا دیتا ہے وہ جواب اخبار میں نہیں چھپتا، کسی چیتڑے میں نہیں چھپتا، کسی ماہنامے اور ہفت روزہ رسالے میں نہیں چھپتا، جو جواب خدا دیتا ہے وہ جواب آج بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اگر خدا وہ جواب قرآن میں داخل نہ کرتا تو پھر میں اندھیرے میں بھٹک جاتا، ابو بکر کو کوئی برا کہے مجھے رہنمائی نہ ملتی، فاروق کو برا کہے مجھے رہنمائی نہ ملتی، عثمان کو گالی دے مجھے رہنمائی نہ ملتی۔ وہ قرآن جس پر ایمان نہ ہو تو تو مسلمان نہیں ہے، اگر صحابہ پر تنقید کے موقع پر قرآن چپ ہے تو مجھے چپ کر جانا چاہیے، قرآن خاموش ہے مجھے خاموش ہو جانا چاہیے، قرآن نے مہر لگا دی ہے مجھے مہر برف ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر صحابہ پر
تنقید کے موقع پر اگر خدا خاموش ہے تو مجھے خاموش ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر صحابہ پر تنقید کے موقع پر خدا چپ ہے، مجھے چپ کر جانا چاہیے؟ خدا خاموشی کا حکم دے، مجھے خاموش ہو جانا چاہیے؟ لیکن ابو بکر پر تنقید ہو، جواب خدا دے، فاروق پر تنقید ہو، جواب خدا دے، اور جو تنقید صحابہ پر کرے اس پر لعنت خدا کرے، جو تنقید ابو بکر پر کرے اسے کافر خدا کہے، جو تنقید حبشہ کے بلال پہ کرے اسے پاگل خدا کہے، جو تہمت عائشہ پہ لگائے اسے جہنمی خدا کہے، اگر خدا کہے تو جرم کوئی نہیں، میں کہوں تو تقریب کار ہوں، یا قرآن سے خدا کا یہ اعلان نکال دو یا سپاہی صحابہ کا پرچم پھاڑ۔ میری گفتگو پر آپ توجہ فرمائیں، توجہ ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدیق اکبر کا، توجہ کیجیے، صدیق اکبر کا دور خلافت نہیں ہے، دور نبوت کا ہے۔ بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں صحابہ کے عنوان پر آپ کے سامنے قرآن کو بطور گواہ کے پیش کر کے اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ قرآن سے بڑا تو گواہ کوئی نہیں۔ اور میری بات کو سمجھنے کی طرف زیادہ توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ نعروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے میری بات سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور جب بات سمجھ میں آئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نعروں سے روک نہیں سکے، لیکن بات پہلے سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دور نبوت کا، پیغمبر کا دور ہے، رسول اللہ کا دور ہے۔ صدیق اکبر 8000 درہم دے کر بلال حبشی کو عذاب کرا، 4000 درہم دے کر عامر بن فہیرہ غلام کو عذاب کرایا، 6000 درہم دے کر ابو فقیہ ایک غلام کو عذاب کرا، غلام آزاد ہو گئے، ابو بکر نے غلاموں کے پیسے جیب سے لیے، آزاد ہو گئے۔ صدیق اکبر کے والد نے صدیق سے کہا کہ ابو بکر تجھے کیا ہو گیا، تیرا ذہن ٹھکانے پر نہیں ہے، تجھے کیا ہوا کہ نوکروں چھوٹی ذات کے لوگوں پر تو دولت خرچ کرتا ہے؟ اگر یہ دولت کسی چودھری پہ خرچ کرتا تیری عزت زیادہ ہوتی، تیری آبرو زیادہ ہوتی، تیری وقت زیادہ ہوتی۔ اب شیخ کے کالے بلال کے پیسے لٹاتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ابو فقیہ پہ دولت لٹائی ہے، کیا ضرورت ہے؟ عامر بن فہیرہ کو عذاب کرایا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر تو اگر دنیا کی شہرت چاہتا ہے تو دولت مندوں سے پیسہ لٹا، باپ بوڑھا ہے۔ ابو قحافہ عثمان نے صدیق پر تنقید کی ہے، اسے حق تھا کہ اپنے بیٹے کی جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پر تنقید کرے، اسے حق تھا کہ جو بات باپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ برسر عام کہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ یہ دولت جو تو حبشے کے بلال پہ خرچ کرتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے دنیا میں تجھے کوئی عزت نہیں ملے گی، دنیا کی عزت کے لیے پیسہ بڑے آدمیوں پر خرچ کرنا ہوگا۔ یہ بات باپ نے کہہ دی، یہ تنقید باپ کی تھی، صدیق پر یہ اعتراض باپ کا تھا، بیٹے پر یہ اعتراض ابو کو آفا کا تھا، صدیق اکبر پر یہ اعتراض کرنا نہ گناہ تھا، نہ کفر تھا، نہ فسق تھا، نہ برائی تھی۔ ایک بات نہیں سمجھ میں آئی، باپ نے بسر عام کہہ چھوڑی، اور جب صدیق اکبر نے باپ کا یہ اعتراض رسول اللہ کے سامنے پیش کیا تو پیغمبر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، حالانکہ جواب رسول کو دینا چاہیے تھا کہ باپ تنقید کرتا ہے، نبی خاموش ہوا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، نبی کے بولنے سے پہلے میری طرف سے جواب لے جا۔ صدیق نے یہ واقعہ دہرایا کہ میرا باپ کہتا ہے کہ دولت تو غریبوں پہ لٹاتا ہے تاکہ تجھے شہرت ملے. یہ تنقید باپ کی بیٹے پر تھی. اور یہ بھی یاد رکھیے, ایک تنقید ہوتی ہے, ایک تنقید ہوتی ہے. تنقید صحابہ پر کفر ہے, اور تنقید کا معنی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اعتراض کیا جائے. باپ کو حق تھا کہ بیٹے پر نقد کرے. جب صدیق اکبر نے رسول اللہ کے سامنے باپ کا یہ اعتراض پیش کیا تو چند لمحوں کے بعد پیغمبر کے ماتھے پہ پسینہ آیا اور وہی نازل ہونے لگی. دو منٹوں کے بعد پیغمبر کا چہرہ چمک اٹھا اور قرآن اللہ کی طرف سے لے کر جبریل آیا. قرآن لے کر جبریل نے کیا کہا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. اے محمد, الذی یؤتی, یہ صدیق مالہ یتزکا, جو مال لٹاتا ہے یہ کس لیے لٹاتا ہے؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى, شہرت کے لیے نہیں, اللہ نے کہا میری رضا مندی کے لیے. تنقید صدیق پر والد نے کی, خدا خاموش نہیں رہا. یہ تنقید نہ کفر تھی, نہ فسق تھی, نہ گناہ تھی. بات سمجھ میں نہیں آئی, باپ نے تنقید کر چھوڑی. خدا کو عرش پر باپ کی تنقید بھی برداشت نہیں ہوئی ہے, اور باپ کی تنقید خدا برداشت نہ کرے, اور میں کالے کافر کی تنقید کیسے برداشت کروں؟ علی پور کے چوکیوں, علی پور کے شیعوں, اور مجھ سے لڑنے سے پہلے خدا سے لڑو. مجھ سے اختلاف کرنے سے پہلے خدا سے اختلاف. جس نے یہ کہا الذی یؤتی مالہ یتزکا, پوچھو علماء سے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا, اور آگے کیا کہا, الا ابتغاء, ابتغاء کا معنی طلب کرنا, الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ, اور صدیق تو خدا کی خوشنودی تلاش کر رہا ہے. اے ابو قحافہ, تو کہتا ہے کہ دولت غریبوں پر لٹا کر یہ شہرت چاہتا ہے, میں عرش سے صدیق کی نیت کی صفائی پیش کر رہا ہوں کہ صدیق کی نیت صرف میرے لیے. خدا نے صفائی پیش کی یا نہیں کی بتا؟ صرف صدیق اکبر کی بات نہیں, میں آپ کو صدیقہ کی بات بھی سنانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جنگوں میں حضرت عائشہ رسول اللہ کے ساتھ گئی ہیں. ایک جنگ بنی مستلق اور ایک غزوہ ذات الرقاع. دو جنگوں, ان دونوں جنگوں کا مختصر واقعہ اپنے مقدمے کے لیے بطور استشہاد کے پیش کرا. ایک غزوے میں رسول اللہ تشریف لے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اما رسول اللہ کے ساتھ. توجہ کی, رات کا وقت, رات کا وقت. اس وقت تک پردے کی آیتیں نہیں اتری, پردے کی آیت بعد میں. توجہ کی, ایک جگہ پر نماز عشاء کے کافی دیر بعد پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا مدینہ سے چند میلوں کے پاس لے کر, جس جگہ کا نام ہے جرف. کیا نام ہے؟ جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں یا حج کر کے آئے ان کو پتا ہے جرف ایک مقام ہے مدینہ کے پاس. قافلہ وہاں پہنچے, رات کے 10 بجے کا وقت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیٹھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے. حضرت عائشہ کی ران پر پیغمبر کا فرق, نبی کا فرق. رات کا وقت, آخر عائشہ کی رات رسول اللہ کی آنکھ لگ گئی، پیغمبر سو گئے، پیغمبر سو گئے، توجہ کی
تقاضا کرنے لگے کہ وضو کرنا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تہجد کا وقت نہیں ہوا، ابھی تہجد کا وقت
نہیں ہوا.
تو حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک کے ساتھ کپڑا رکھ کے حضرت عائشہ لیٹ گئی. توجہ کیجئے، رات کا وقت ہے، پردے کی آیت نہیں اتری، پہلے پیغمبر سوئے ہیں، بعد میں حضرت عائشہ پیغمبر کے جسد اطہر کے ساتھ کپڑا رکھ کے لیٹ گئی ہے. صحابہ نے سوچا کہ تہجد کا وقت نہیں ہوا، اور جہاں ہم قیام کرتے ہیں وہاں پانی نہیں، وہاں پانی
نہیں ہے،
اگر رات یہاں گزر گئی تہجد کا وضو کیسے کریں گے، نماز فجر کی کیسے پڑھیں گے، یہ سوچ رہے ہیں. اور کسی نے کہا کہ عائشہ پیغمبر کے قریب سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے، عائشہ جاگے تو نبی چلیں، عائشہ جاگے تو پیغمبر سفر کے لیے اٹھیں. صدیق اکبر آئے اور صدیق نے، توجہ کیجیے علی پروالو، یہ انگوٹھا صدیق اکبر نے، یہ انگوٹھا عائشہ کی کمر پہ یوں مارا، حدیث کے الفاظ ہے، یوں مار کے کہا عائشہ وضو کے لیے پانی کوئی نہیں اور تو سوئی ہوئی ہے، تو اٹھے گی تو نبی جائے گا، اٹھتی کیوں نہیں عائشہ، اٹھ، اٹھتی کیوں نہیں عائشہ، لیتی ہے. پیغمبر نے صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا اور پیغمبر نے فرمایا ابو بکر عائشہ کو مت کچھ کہو. صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، تہجد کا وضو کیسے کریں گے، پانی اگلی منزل پہ ہے. نبی نے فرمایا ٹھہر جا، ٹھہرنے کی دیر ہے. چند منٹوں کے بعد پیغمبر پہ جبریل آیا، پیغمبر کے ماتھے پہ پسینہ آیا، اور پسینہ کے بعد رسول اللہ پر جب وہی آئی تو وہی کے بعد پیغمبر نے فرمایا اے آل ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ قرآن کی آیت اتر آئی، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اے ابو بکر کی اولاد تجھے مبارک ہو، یہ کہنے کی دیر تھی کہ انہی صحابہ میں ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، غالباً وہ حضرت عمار تھے، انہوں نے کہا یا آل ابی بکر ما اول برکت ہذا، یہ پہلی برکت نہیں ہے تیرے خاندان کہ عائشہ نبی کے قریب ہے اور صدیق اس انگوٹھے سے چوکا لگاتا ہے اور عرش سے خدا کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ صدیقہ کو عائشہ کو ابو بکر باپ انگوٹھے سے چوکا لگا ہے. ہائے سارا عرش ہل گیا، اور قرآن کا ضابطہ بدل دیا. ضابطہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ قرآن کا ضابطہ ہے، اور قیامت تک اگر یہ ضابطہ رہ جاتا تیمم کی نعمت نہ ملتی، ضابطہ رہ جاتا پانی نہ ہوتا نمازیں نہ ہوتی، پانی نہ ہوتا وضو نہ ہوتا پانی نہ ہوتا عید نہ ہوتی پانی نہ ہوتا، مسافر بھٹک جاتے اور قیامت تک اولیاء وہ کام نہ کرا سکے جو ایک عائشہ کی برکت سے پوری امت کو مل گیا ہے کہ چوکا صدیق لگاتا ہے، رحمت کی چادر خدا اتار دیتا ہے.
شان عائشہ صدیقہ، شان عائشہ صدیقہ.
ما اول برکت یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری تو بڑی برکت ہے. چوکا کس نے لگایا؟ صدیق نے، باپ نے. اور یہ چوکا لگانا نہ کفر تھا، نہ گناہ تھا، نہ فسق تھا، نہ صغیرہ گناہ تھا. چوکا لگایا، خدا کو باپ کی انگلی بھی پسند نہیں کہ صدیق کا کو لگے. اور تو عائشہ کو طوائفہ کہے؟ باپ
چوکا لگائے تو جبریل بھی بول اٹھے، نبی بھی بول اٹھے، خدا بھی بول اٹھے،
اور تو عائشہ کو طوائفہ کہے اور مجھے کہے کہ تو چپ کر.
میں نے اپنے کیس کا گواہ خدا کو بنایا، نبی کو بھی نہیں بنایا. نبی کو بھی کیوں؟ کہ نبی تو پیغمبر تو صحابہ کا پیغمبر ہے. پیغمبر تو صحابہ کا پیغمبر ہے، اور صحابہ نبی کی خدمت کرتے تھے، صحابہ نبی کی نبی کے کام آتے تھے، جنگ میں، مکے میں، مدینے میں، پہاڑوں پہ، بازاروں میں، گلیوں میں، احد میں، بدر میں، خیبر میں، حنین میں، تبوک میں، عشیرہ میں، حدیبیہ میں، فتح مکہ میں کام آئے. وہ خدا کے تو، خدا تو ان کا محتاج نہیں تھا. صحابہ نبی کی تو خدمت کی تھی، اس طرح خدا تو اس طرح کی کسی خدمت کا محتاج نہیں. خدا تو اس طرح کی کسی خدمت سے مبرہ ہے. یعنی دیکھیے، اگر نبی بولتا اس موقع پر، پیغمبر بولتا، تو میرے اور تیرے لیے یہ بھی حجت ہوتی، میرے اور تیرے لیے یہ بھی. لیکن نبی نہیں بولا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی 6666 آیتیں، ان 6666 آیتوں میں 2200 آیتیں توحید کے لیے، توحید کے موضوع پر. کتنی آیتیں؟ 2200 آیتیں، اور 1300 آیتیں انبیاء پر ہیں. 1300 آیتیں
انبیاء پہ،
موسیٰ کی قوم کے لیے صرف 28 آیتیں، عیسیٰ کی قوم کے لیے صرف 13 آیتیں، داؤد کی قوم کے لیے صرف 9 آیتیں، لیکن محمد کے صحابہ کے لیے 700 آیتیں. صحابہ کے لیے کتنی آیتیں؟ کتنی آیتیں؟ 700. 700. میں کہتا ہوں صرف 7 ہوتی تو شیعہ تب بھی کافر تھے، صرف 7 ہوتی تو شیعہ تب بھی کافر تھے، اور اب تو 700 ہیں.
قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر کافر شیعہ کافر کافر شیعہ.
میرے بھائیو، میری بات پہ غور کریں. میں نے آپ کو پہلی آیت سنائی کہ صدیق نے غلام آزاد کیے، باپ نے کہا سرمایہ داروں پر پیسے خرچ کر، عزت اس سے ملے گی. اللہ نے فرمایا اے نبی تو چپ کر جا، صدیق کی نیت کو میں جانتا ہوں. وما لیہذی عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. تو خدا بولا. کون بولا؟
خدا بولا.
جب عائشہ پر صدیق نے چوکا لگایا تو خدا بولا. جب بھی پیغمبر کے دور میں صحابہ پر تنقید ہوئی، قرآن اٹھاؤ، نبی نہیں بولا، خدا بولا. اٹھاؤ قرآن. جب بھی تنقید ہوئی صحابہ پر نبی کے دور میں، قرآن کھولو، نبی خاموش ہے، خدا خاموش نہیں. جب خدا خاموش نہیں ہے تو میں کیسے خاموش ہوں؟ خدا خاموش نہیں ہے، میں کیسے چپ کر جاؤں؟ میرا چپ کرنا بنتا ہے؟ بولو سے. بالکل خدا بولتا ہے، میں بھی بولتا ہوں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں وہی بولتا ہوں جو خدا بولتا ہے، میں اس سے آگے یا پیچھے نہیں بولتا. یہ میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، علی پور کے شیو، تم کہتے ہو ہمیں کافر کہا جاتا ہے، تمہیں میں کیسے کافر کہتا؟ تمہیں تو قرآن کافر کہتا ہے. قرآن شیو، اگر میں اس سٹیج پر قرآن کا تمہیں کافر کہنا ثابت نہ کروں تو میں مجرم ہوں. اس سٹیج پر آج ہی، ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ کافر تو عیسائی بھی ہیں، کافر تو یہودی بھی ہیں، کافر تو سکھ بھی ہیں، ان کے لیے نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ ان کے لیے اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ہم ان کے لیے بھی نعرہ لگائیں.
ٹھیک ہے بھائی، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے یا نہیں؟ تو ان کی شلوار کا مذاق علماء اڑاتے تھے یا نہیں؟ کیوں اڑاتے؟ حیض آیا ہے اس کا مذاق اڑتا تھا یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو کفر اسلام کے نام پر آئے گا اس کو ننگا کرنا، چاہے کافر کہہ کر، چاہے شلوار کا مذاق اڑا کر، چاہے چوکوں میں پھر کر، چاہے گلیوں میں پھر کر، چاہے جیلوں میں جا کر، چاہے ہتھکڑیاں پہن کر، چاہے تانے سہ کر، چاہے خون بہا کر، چاہے بچوں کو یتیم کر کے، چاہے بیویوں کو بیوہ کر کے، اسے ننگا کرنا مذہبی تقاضا ہے۔ صحابہ پر تنقید جب بھی ہوئی ہے خدا نے جواب دیا، خدا بولا ہے۔ کون بولا ہے؟ ذرا ایک لفظ پہ غور تو کر، یہ صدیقہ کی بات اور کہتا، قرآن کا انداز دیکھو۔ قرآن نے کہا ان الذین جاؤ بالعفق عصبۃ منکم، عفق عربی زبان میں تہمت کو کہتے، وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی، عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، اس تہمت کو برا نہ سمجھو، اس لفظ پہ غور کرو، اس تہمت کو برا، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، کہ تہمت عائشہ پہ لگ رہی ہے اور خدا کہتا ہے اسے برا نہ سمجھو۔ بھئی تہمت تو ہوتی بری ہے، لیکن خدا صرف اتنی بات کہہ دیتا کہ عائشہ پر جو تہمت لگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو جواب تب بھی تھا، لیکن خدا تہمت کا بھی ذکر کرتا ہے کہ تہمت کیا ہے، جس نے لگائی ہے اس کا بھی نام لیتا ہے، جو اس کے ساتھ تھا ان کا بھی نام لیتا ہے، جہاں پر تہمت لگی ہے جگہ کا بھی نام لیتا ہے، اور آخر میں ان پر لعنت بھی کرتا ہے۔ قرآن ہے ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، اسے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تہمت لگانا عائشہ کے حق میں اچھا ہوا ہے۔ کیوں کیوں اچھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس نے تہمت لگائی ہے جہنم میں تو ہو گیا ہے، عائشہ کا کیا گیا ہے؟ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، لیکن جس نے تہمت کا آغاز کیا ہے، والذی تولا، تو کبر ہو، کبر اس بڑے کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ بن ابئی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبداللہ بن ابئی ہے۔ والذی تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، 1400 سال پہلے جس نے عائشہ پر تہمت لگائی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جو آج تہمت لگائے اس کے لیے چھوٹا عذاب ہے۔ عائشہ پر تہمت جس نے لگائی، عائشہ کو جس نے برا کہا، قرآن نے کہا کہ اس پر بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات کی طرف؟ آپ کی توجہ ہے؟ میں اپنا مدعا قریب لا رہا ہوں، میں اپنے دعوے کی طرف آ رہا ہوں، میری بات پر غور کرے گا۔ غزوہ بنی مستلق، حضرت عائشہ کے نام کا قرآن نکلا کہ عائشہ نے نبی کے ساتھ جانا ہے، جنگ میں چلے گئے، جنگ نہیں ہوئی، پیغمبر 7 دن قیام کر کے واپس آئے، اما کا کچاوا اونٹ پر رکھا گیا، اما کا وزن تھوڑا تھا، ہلکا جسم تھا، کچاوا اونٹ پر ہے، مدینہ کے قریب پہنچ کر رات کا وقت ہے، پڑاؤ ڈالا گیا قضاء حاجت کے لیے، اونٹ بیٹھ گیا، کچاوا نیچے رکھ دیا، باقی لوگ بھی قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، اما بھی چلی گئی، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اما واپس آنے لگی، تاخیر ہو گئی، قافلہ چلا گیا، اما واپس پہنچی تو جس جگہ پر قافلہ تھا وہاں کسی چیز کو بھی نہ پایا، پریشان ہو گئی، لیکن اسی جگہ پر لیٹ گئی، آدھا کپڑا زمین پر بچھایا، آدھی چادر اوپر لے لی، اما لیٹ گئی، چاند کی چاندنی تھی، دل میں خیال آیا کہ قافلے کو جہاں بھی میرا پتہ چلے گا قافلہ واپس اسی جگہ پہ آئے گا، لیکن وہ قافلہ تو نہ آیا۔ ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے قافلے سے 1 میل پیچھے رہا کرتے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کوئی چیز پڑی ہے، وہ قریب پہنچے تو محسوس کیا کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، پوچھا کون ہے تو اما نے کپڑا ہٹایا، صفوان کہتے ہیں
کہ اس وقت پردے کی آیتیں اتر چکی تھیں. میں نے پردے کی آیتوں سے پہلے اماں کا چہرہ دیکھ رکھا تھا. جب اماں نے کہا میں عائشہ ہوں تو اماں کہتی ہیں کہ میری زبان سے عائشہ نکلا تو صفوان کی زبان سے یہ لفظ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لفظ نکلا تو صفوان نے اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا. اماں کہتی ہیں میں نے پوری زندگی ایسا پاک باز انسان نہیں دیکھا کہ جس کی زبان سے صرف یہ لفظ انا للہ سنا اور جب قافلے میں پہنچے تو اس وقت تک کوئی لفظ اس کی زبان سے میں نے نہیں سنا. تو وہ اونٹ قافلے میں پہنچ گیا. اگلا دن تھا, میں واقعہ نہیں دہراتا, میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. قافلے میں پہنچ گئے, مدینہ سے پہلے قافلے میں اونٹ جا کر مل گیا. اماں اپنے کچاوے میں چلی گئی, کسی کو احساس نہ ہوا, کسی کو پتا نہ چلا. دو دن گزر گئے مدینہ پہنچنے کے بعد. اماں رات کو قضاء حاجت کے لیے جا رہی ہے. ان میں مستہ نقرانی نے نقرانی کا پاؤں پھسلا. اس نے کہا مستہ تجھ پر ہلاکت ہو. اماں نے کہا ام مستہ, مستہ تو تیرا لڑکا ہے. تو ام مستہ نے کہا وہ لڑکا میرا جو آپ پر تہمت عائشہ لگی ہے, اس تہمت کے پروپگنڈے میں غلط فہمی کا وہ بھی شکار ہو گیا ہے. میں اس لیے اس کے خیال میں میرا پاؤں پھسل گیا. اماں نے کہا تہمت کیسی؟ تو کہا تجھے پتا نہیں عائشہ تو بڑی بھولی بھالی ہے, مدینہ میں تو قیامت برپا ہے, کوہرام برپا ہے. اماں نے جب یہ کہا کہ کوہرام برپا ہے, جس وقت ام مستہ نے کہا کہ قیامت آ گئی ہے, اماں کو قضائے حاجت بھول گئی. اماں واپس چلی آئیں. جب واپس آئیں تو بستر پہ لیٹ گئی. ساری رات گزر گئی. اگلا دن آیا, اماں نے دیکھا کہ رسول اللہ پریشان ہے. اماں نے کہا کہ پروپگنڈا کچھ زیادہ تیز ہو گیا ہے, جس لیے میرا آقا اور میرا مولا بھی پریشان ہے. اماں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو میں اپنے گھر چلی جاؤں. حضور جب بھی اجازت اماں مانگتی پوچھتے کہ عائشہ گھر کیوں جائے گی, تو حضور علیہ السلام دو مرتبہ پوچھتے کیا کام ہے, لیکن آج عائشہ نے اجازت مانگی تو نبی نے اجازت دے دی. اماں روتی ہوئی اپنے گھر والد کے گھر چلی گئی. جب اماں روتی ہوئی گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ ابو بکر ہے, وہ بھی رو رہا ہے. اماں مسلے پر رو رہی ہے. عائشہ گھر پہنچی. عائشہ کہنے لگی ابا جان میں پریشان ہوں. باپ نے کہا کہ تو پریشان ہے تو صدیق بھی پریشان ہے, تیری اماں بھی مسلے پر پڑی ہوئی ہے. تو عائشہ اندر کے کمرے میں چلی گئی. اماں اندر گئی, مسلح بچھا ہوا ہے. اماں مسلے پر لیٹ گئی, مسلے پر بیٹھ گئی ہے, رو رہی ہے. ساری رات گزر گئی. اگلا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا, اور ابو بکر اماں کے پاس آئے. فرمایا عائشہ بیٹی اب تو تیرے باپ کا مدینے کی گلیوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے. آئے تیرا باپ مدینے کی گلی میں گزرتا ہے, لوگ انگلیاں اٹھا کے کہتے ہیں یہ عائشہ کا باپ ہے. عائشہ اب تو نے کیا کیا, تجھ پر تومت لگی ہے, تیرا باپ مدینے سے کیسے گزرے؟ ہائے محمد کے رفاقت میں مجھے 40 سال ہو گئے ہیں, مجھ پر کسی نے تانا نہیں لگایا تھا, لیکن آج عائشہ تیری وجہ سے صدیق مدینے کی گلیوں میں نہیں چل سکتا. ہائے عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور عائشہ بھی رو رہی ہے, صدیق بھی رو رہا ہے, اماں بھی رو رہی ہے. دو دن اور گزر گئے, ساتھ صحابہ مدینہ میں پریشان ہیں, چوکوں میں لوگ کھڑے ہیں, گلیوں میں کھڑے ہیں. عائشہ کا تذکرہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں بلایا اور بلا کر پوچھا لوگوں بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, فرمایا میں مسئلہ حل کرتا ہوں, اے اللہ کے رسول عائشہ پر تومت لگی ہے, پتہ نہیں سچی ہے یا غلط ہے. عائشہ کے بارے میں میری رائے ہے کہ عائشہ کی جو نوکرانی ہے بریرہ 10-12-15 سال کی لڑکی ہے, اس کو بڑا عرصہ ہو گیا عائشہ کے پاس, کتنے سال ہو گئے, اس کو بلا کر پوچھو کہ تیرے نزدیک عائشہ کا دامن کیسا ہے. اسی محفل میں بریرہ کو بلایا گیا. اس بریرہ لونڈی کے پاؤں کے جوتوں پہ میں قربان ہو جاؤں. اے وہ بریرہ وکیل صفائی عائشہ کی بن کر پیغمبر کی محفل میں آتی ہے. حضور پوچھتے ہیں بریرہ عائشہ کو کیسا پایا؟ بریرہ نے کہا مجھے اتنے سال ہو گئے, میں نے عائشہ نے ایک غلطی پائی ہے. وہ کیا غلطی ہے؟ کہ عائشہ رات کو آٹا گوند کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. اس کے علاوہ تو میں نے عائشہ کے دامن پہ کوئی داغ نہیں دیکھا. اور تو میں نے کوئی غلطی نہیں دیکھی. محفل صحابہ کی ہے, محفل فرشتوں کی جماعت کی ہے, محفل ساری دنیا کے سردار کی ہے, محفل کائنات کے والی کی ہے, محفل عرش اور فرش کے مالک والی کی ہے, محفل ساری دنیا کے مخدوم اور مبوسے اور مقصد بعثت دو عالم کی ہے. وہ پیغمبر محفل لگا کے بیٹھا ہے. حضرت علی سے پوچھا کیا رائے ہے؟ علی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ عائشہ پر تومت لگ گئی ہے, غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ کو عورتوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے؟ علی یہ رائے دے کر بیٹھ گئے ہیں. ایک اور صحابی اٹھا, اس نے کہا یا رسول اللہ اور تحقیق کرو. سب لوگ لوگوں کی آرا کے بعد فاروق اعظم بھی پیچھے بیٹھا ہے, وہ بھی کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ عمر کھڑے ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ میں مسئلے کا حل پیش کرتا ہوں, میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کرایا تھا یا خدا نے کرایا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کے ساتھ میرا نکاح عرش پہ ہوا تھا اور عائشہ کے ساتھ میرا نکاح خدا کے حکم سے ہوا تھا. تو فاروق اعظم نے فرمایا پھر مسئلہ ختم ہو گیا کہ جو خدا آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کو کیسے آنے دے؟ میرے بھائیوں میری بات پہ غور کریں, نعروں سے پہلے میرے مدعا کو سمجھیں, میری گفتگو کو سمجھیں. میں اس واقعے کو دہرانے کے لیے یہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں اپنا مدعا ثابت کرنا چاہتا ہوں. آپ اس بات پر غور تو کیجئے, اس کو دیکھیے تو صحیح کہ تومت عائشہ پہ لگتی ہے, اس سے پہلے تومت مریم پہ بھی لگی تھی, اس سے پہلے تومت یوسف پہ بھی لگی تھی. یوسف پہ تومت لگی ہے خدا نہیں بولا ہے, مریم پہ تومت لگی ہے خدا نہیں بولا ہے. بتاؤ عائشہ کی تومت کا معاملہ نبی خدا کے سپرد کیوں کر رہا ہے؟ نبی کیوں نہیں بولتا ہے؟ میرا ثابت ہو گیا جب بھی تنقید صحابہ پر ہوئی نبی نہیں بولا خدا بولا.
عظمت صحابہ زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, عفت امی عائشہ زندہ باد, علامہ زار مر فاروقی زندہ باد.
تومت مریم پہ لگی, 3 مہینے کا بچہ بولتا ہے, توجہ کیجئے. قوم کہتی ہے مریم سے کیا کہتی ہے؟ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کانا ابو کمرا سوئن وما کانت ام کی بغیا. اے مریم تیرا باپ بھی غلط نہیں تھا, تیرا بھائی بھی غلط نہیں تھا. فاشارت ہی لئی, تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا, تو قوم بڑی سیانی تھی, کہنے لگی کالو, قرآن کہتا ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ پگھوڑے میں کیسے بولے گا؟ کیسے بولے گا من کان فی المہد صبیا؟ تو وہ بچہ یہ بات سن کر خود بول اٹھا اور کیا کہتا ہے؟ کالا انی عبداللہ, کالا انی عبداللہ, کالا انی عبداللہ, آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ. میرے سر پہ خدا نے نبوت کا تاج رکھا ہے اور مجھے اللہ نے عیسیٰ بن مریم نبی بنا کر بھیجا ہے, جو باپ کے بغیر پیدا ہو کر خدا کی نشانی بن گیا ہے. بتاؤ تو صحیح, اور تومت مریم پہ لگی, بچہ بولے وہ بچہ جو نبی ہے, نبی ماں کی صفائی دے اور صفائی نبی کی ماں کی بات ہو تو تب بھی خدا نہ بولے. نبی کی ماں کی بات ہو تب بھی خدا نہ بولے, اور نبی کی عفت, نبی کی عائشہ کی بات ہو تو خدا بولے. نبی کی ماں کی بات ہو تو خدا نہ بولے. اور 3 مہینے کا بچہ کب بولا؟ جب نبی پہ تومت لگی. توجہ, یوسف پہ تومت لگی تو خدا اس وقت بھی نہیں بولا, یوسف پہ تومت لگی تو خدا اس وقت بھی نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ خدا نے کہا کہ میں اکٹھا ہی بولوں گا, میں اگر روز روز بولوں تو پاکستانی کہیں گے خدا تو ہمیشہ بولتا ہے, میں روز روز کیوں بولوں؟ میں اس وقت بولوں جبکہ جس جس وقت کی ضرورت ہوگی میں اس وقت بولوں, اور میں ایسے کلام میں بولوں کہ قیامت تک وہ کلام رہے گا. دیکھو یوسف پہ تو مت لگی تو بچہ بولتا ہے 3 مہینے کا, کہتا ہے قمیص پیچھے سے پھٹی ہے, قصور زلیخا کا ہے, قمیص آگے سے پھٹی ہے, قصور یوسف کا ہے. توجہ کیجیے, جب پتا چل گیا قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو قرآن نے کہا وشاہد شاہد من اہلھا, ایک 3 مہینے کا بچہ بولا. اب دیکھیے تومت عائشہ پہ لگی, فاروق اعظم نے کہا کہ آپ کے ساتھ عائشہ کا نکاح ہم نے کرایا تھا یا خدا نے کرایا تھا؟ تو پیغمبر نے فرمایا خدا نے کرایا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر خدا اتنا بھولا بھالا نہیں جو آپ کے بستر پہ گندی مکھی, آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے گا؟ یہ کہنے کی دیر تھی, رسول اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب, جزاک اللہ ابن خطاب, تو نے محمد کے دل کی گرانی کو دور کر دیا.
گلی گلی نگل نگل.
اور جب دیکھیے, جب ایک ایسا وقت بھی آیا, یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اور اس میں بھی بڑی گہرائیاں ہیں, کہ اس تہمت کے دوران پیغمبر عائشہ کے پاس بھی آئے, عائشہ مسلح پر ہے اور کیا کہا ہے؟ جو لفظ نبی نے بولے میں آپ کو سناتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا یا عائشہ تھی, اے عائشہ, ان کنتی المنتی فتوبی اللہ, اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو معافی خدا سے مانگ, میں بھی تیرے لیے معافی مانگتا ہوں. تو اما نے جواب میں کہا یا رسول اللہ میری مسلم نام بھول گئی, یوسف کے باپ کا کیا مثال ہے کہ اما کہتی ہے میری مثال یہ ہے کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں کہوں میں پاک دامن ہوں شاید آپ نہ مانیں، میں کہوں پاک دامن ہوں شاید آپ نہ مانیں، اور میرا دامن غلط بھی نہیں ہے، میرا دامن غلط بھی
نہیں ہے۔
رسول اللہ نے فرمایا عائشہ یہاں کیا کرتی، تو عائشہ نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے، سپریم کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے، ہائی کورٹ ناراض ہوا ہے، سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے، میں اپیل کا جواب تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہنے کی دیر ہے کہ پیغمبر پہ وہی کے آثار آئے، ابو بکر بیٹھے ہیں، زینب ام رومان بیٹھی، عائشہ بیٹھی ہے، ابو بکر کے خود پسینے چھوٹ گئے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ محفوظ رکھا ہے اس کا اعلان ہوگا تو پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، لیکن عائشہ کو پتا تھا۔ عائشہ کہتی ہیں مجھے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ میرے لیے قرآن اترے گا، کہتی تھی میرے دل میں خیال آیا کہ مریم کے لیے بچہ بولا، یوسف کے لیے بھی بچہ بولا، چلو میرے لیے وہ سواری بول اٹھے گی جس پر میں آئی ہوں، میرے لیے ستارے بولیں گے جو رات کو چمک رہے تھے، میرے لیے وہ چاند بولے گا جس نے روشنی دی تھی، میرے لیے وہ راستہ بولے گا جہاں سے گزر کر میں آئی تھی، میرے لیے وہ درخت بولیں گے جہاں سے میں گزر کر آئی تھی، لیکن عرش والے خدا نے کہا کہ معاملہ مریم کا ہوتا تو ٹھیک ہے بچہ بولتا، معاملہ یوسف کا ہوتا ٹھیک ہے بچہ بولتا، معاملہ میرے محمد کی عزت کا ہے، اے پیغمبر تو بھی نہ بول، اے علی تو بھی نہ بول، اے صدیق تو باپ ہے تو بھی نہ بول، اے عمر تو بھی نہ بول، میں خود بولتا ہوں، میں خود وکیل صفائی بنتا ہوں۔ جو وکیل صفائی بن کر خدا عدالت کے کٹہرے میں آیا اور کٹہرے عدالت میں کھڑے ہو کر کٹہرے عدالت میں خدا نے قرآن کی 18 آیتیں عائشہ کی شان میں اتار کر دنیا کو بتا دیا کہ اگر صدیق کو برا کہا جائے تب بھی خدا بولے، فاروق کو برا کہا جائے تب بھی خدا بولے، اور عائشہ پہ تومت لگے تب بھی خدا بولے، اگر صدیق پر تنقید پر خدا چپ نہیں رہتا، عمر پر تنقید ہو خدا چپ نہیں رہتا، عائشہ پر تنقید ہو خدا چپ نہیں رہتا، تو پاکستان میں فاروق اعظم کو کافر کہا جائے میں کیسے چپ کروں، ابو بکر کو کافر کہا جائے میں کیسے چپ کروں، عائشہ کو طوائفہ کہا جائے میں کیسے چپ کروں، اگر میں چپ کر جاؤں میں خدا کا منکر ٹھہرا، میں مر سکتا ہوں، بچے یتیم کرا سکتا ہوں، حد کڑی پہن سکتا ہوں، حق نواب کی طرح قبر میں اتر سکتا ہوں، بچوں کو یتیم کرا سکتا ہوں، بیوی کو بیوہ کرا سکتا ہوں، ارے جس جماعت کے لیے خدا چپ نہیں رہتا میں بھی چپ نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں خدا چپ کرتا ہے یا بولتا
ہے؟
تو خدا بولتا ہے تو مولوی جی تو کیوں گونگا ہے؟ خدا بولتا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب، خدا بولتا ہے پرچہ کر، ایس پی صاحب خدا بولتا ہے پرچہ کر، نواز شریف خدا بولتا ہے پرچہ کر، کاغذ پرچہ تو نہیں نہ دے رہے تھے پانی نیوے پاس پانی نیوے پاس کاغذ پرچہ، اور رب کہندا ہے میں بول دا میں صرف عرش سے نہیں بول رہا میں فرش سے بھی بول رہا ہوں، اور ہر رمضان چ ہر حافظ دے سینے چ بول رہا ہوں، اور عائشہ کی صفائی کے لیے قرآن اتارا وہ قرآن جو ہر تراوی میں پڑھا گیا، اور عائشہ کی صفائی تراوی سے بھی ہو، صبح کو معصوم بچہ بھی صفائی پڑھے، مسجد میں جو قرآن تو سر پہ رکھے اس میں بھی صفائی عائشہ کی ہو، اور جو قرآن پڑھ کر تو مسلمان ہو اس میں بھی صفائی عائشہ کی ہو، جو قرآن کا منکر ہے وہ تو نہ بولے،
نہ بولے
وہ تو نہ بولے، جو قرآن کا قائل ہے وہ بولے، وہ کیوں کیا
جس کو قرآن نہیں مانتا
نہ بولے
نہ بولے,
جو مانتا ہے وہ بولے, اپنے پاس سے نہ بولے, قرآن سے پوچھ کر بولے, اپنے پاس سے نہ بولے, قرآن سے پوچھ کر بولے. اور قرآن نے کیا کہا
کہ کیا بولے؟
قرآن نے کہا والذی تولیٰ کبرہ منہم لہ عذاب عظیم.
یہ قرآن نے کہا کہ والذی تولیٰ,
جس نے عائشہ پہ تہمت لگائی ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے.
یہ کون بولتا ہے؟
اللہ.
اور صحابہ کے لیے بولنے والوں کو فرقہ پرور کہنے والوں, دیکھو خدا بولتا
ہے,
دیکھو خدا
بولے.
اور میں اب خدا سے ایک اور سوال کرتا ہوں, اجازت ہے؟
اجازت ہے.
اور میں خدا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ عائشہ پر تہمت لگی, تو نے جواب دے دیا, ابو بکر کو برا کہا گیا, تو نے جواب دے دیا, عمر کو برا کہا, تو نے جواب دے دیا, جواب تو آ گیا, ان کے علاوہ جو باقی صحابہ ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں تیرا
کیا حکم ہے؟
تو خدا نے 700 آیتوں میں کہا یہ تو جنتی ہیں.
اللہ کیا بات,
700 آیتوں میں کہا یہ
جنتی ہے,
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. لیکن میں نے کہا اللہ چلو یہ تو جنتی ہیں, لیکن جو ان کو جہنمی کہے انہیں کیا کہوں؟ یہ تو جنتی ہے, جو ان کو جہنمی کہے انہیں کیا کہوں؟ تو انہوں نے کہا کھولو قرآن, قرآن کھولو, جو انہیں برا کہے انہیں کیا کہوں؟ قرآن کھولو. جو کچھ قرآن صحابہ کو برا کہنے والوں کو کہے گا وہی میں آج صحابہ کے دشمنوں کو کہوں. میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں, میں اپنے پاس سے
کچھ نہیں لے آیا.
میں نے قرآن کی بات کی, قرآن پڑھتے ہو یا تو کہو نہیں پڑھتے؟
پڑھتے ہیں.
پڑھتے ہو؟ صرف پڑھتے ہو کہ مانتے بھی ہو؟ مانتے ہو. ایک طبقہ نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ مانتا ہے. نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ مانتا ہے. نہ پڑھتا ہے کہ مانا کہ قراءت نہیں کرتا, سنتا نہیں ہے تراویح میں نہیں سنتا, مانتا نہیں ہے کہ تحریف خدا مانتا ہے. ٹھیک ہے, توجہ کریں. وہ طبقہ جو اس طرح نہیں کرتا وہ ایسے کیوں ہے؟ میں نے کئی آدمیوں سے کہا کہ شیعہ میں حافظ قرآن کوئی؟ اس نے کہا یار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں نہیں حافظ قرآن. میں نے کہا حافظ قرآن شیعہ میں اس لیے نہیں کہ جس نے قرآن لکھا
اللہ
وہ ان کے سینے میں ہو تو قرآن ہو. جس نے قرآن لکھا, جس نے قرآن لکھا وہ ان کے سینے میں ہو تو قرآن ہو. جس نے قرآن لکھا وہ عثمان ہے, جس نے قرآن لکھا وہ
عثمان ہے.
اور جس کے سینے میں عثمان ہے اسی کے سینے میں قرآن ہے, اور جس کے سینے میں عثمان نہیں اس کے سینے میں قرآن نہیں. ہے تو دکھاؤ, اگر ہے تو دکھاؤ.
نواز شریف اور بابا اسحاق اور کھنڈا, کھنڈا بابا
کھنڈا ہے یا نہیں؟ پرانا کھنڈ ہے انشاءاللہ, یہ بھی چھڑ جائے انشاءاللہ. یاد رکھو ماشاء اللہ تے ماشاء اللہ بابے اسحاق کا قلعہ کہنے میں کراچی چاکیا بی بی بے نظیر اس بابے تو بچی, نواز شریف تو اس بابے تو بچی. ٹھیک ہے, میں بابے غلام اسحاق خان سے میری ملاقات کر دوں تو ہم نے کہا, ہم نے بابے سے کہا بابا جی یہ دیکھو شیعہ نے صحابہ کو برا کہا, کافر لکھا. کہتے کافر تو ہے, کافر تو ہے پر کافر کافر مت کہو, کافر تو ہے, کافر تو ہے کیا ہے, کافر تو
ہے
پر کافر کافر. چلو میں کہ شکر ہے بابا کہنا کافر تو
ہے.
میں کیا یہی سارا مدعا ہے, میں کیا آپ پریزیڈینسی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کافر تو ہے, میں چوک میں کہتا ہوں کافر تو ہے. ٹھیک ہے, اور بابا جی ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مسئلہ سارا ختم ہو جائے گا. پوری دنیا شیعت کو میں چیلنج کرتا ہوں, فیصلہ تم کرو کہ پوری دنیا کا کوئی شیعہ صحابہ کو تبرہ کرنے والا قرآن کا حافظ لے
آؤ.
پمبل
پہ جنوی,
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 پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
پمبل پہ جنوی,
روپے جلوے.
میرے بھائیوں میں قرآن کی روشنی میں سپاہی صحابہ کا پروگرام پیش کر رہا ہوں. صرف قرآن, میں نے کوئی اور بات تو نہیں کہی. اگر میں قرآن سے باہر جاتا ہوں تو آپ مجھ پر تنقید کریں کہ آج کی تقریر میں میں نے قرآن سے باہر کوئی بات کی ہے. میں نے تو اپنے دعوے کے لیے قرآن کو پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے ایک حافظ قرآن لاؤ, پوری دنیا میں کوئی حافظ قرآن نہیں. یہ علیحدہ موضوع ہے, اس کی طرف میں کبھی پھر آؤں گا. لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, پہلا سپارہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا قرآن میں, ہر حافظ پڑھتا ہے, ہر مولوی پڑھتا ہے, ہر بچہ پڑھتا ہے, لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے. اس پہ غور کریں. وحیدہ قیل لہم وحیدہ قیل لہم آمنو, یہ آیت مکے میں اتری. کب اتری؟ مشرکین مکہ کے لیے اتری. بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ آیت مکے میں اتری. کہاں اتری؟ مکے میں. وحیدہ قیل لہم آمنو, جب ان سے کہا جاتا ہے, کن سے؟ مشرکین مکہ سے. بھائی توجہ میری طرف ہے, کیا ہوگا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, کیا کہا جاتا ہے؟ آمِنُوا, ایمان لاؤ. یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, ایمان لاؤ. تو یہ تو نبی نے کہہ دیا تھا فرعون کی چوٹی پر کہ ایمان لاؤ. اس آیت کی ضرورت کیوں تھی؟ چودہویں صدی کے ملنگوں کو بھی سمجھانا تھا. بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا بھی مجھ پر ایمان لاؤ, فرعون کی چوٹی پہ نہیں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, یہ کہا. لیکن قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ. کیسے؟ کما آمن الناس, جیسے یہ تمام صحابہ ایمان لائے. کیسے ایمان لائے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ. بات یہاں ختم ہو سکتی تھی نا, لیکن اللہ نے نہیں ختم کی. اللہ نے نہیں ختم کی, میں کیسے ختم کروں گا؟ اللہ اگر یہی بات ختم کر دیتا ایمان لاؤ تو بات ختم ہو جاتی. لیکن خدا نے یہاں بات ختم کیا کہا؟ خدا نے کہ آمنو, ایمان لاؤ. یہ کہہ دیتا آمنو علی محمد رسول پر ایمان لاؤ, یا آمنو باللہ ہی کہہ دیتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, ٹھیک ہے. لیکن آج یہاں خدا نے یہ نہیں کہا. آج خدا نے کسوٹی دے دی, معیار دے دیا, تکڑی دے دی, نمونہ دے دیا. یہ ٹوپی, اس جیسی ٹوپی لاؤ تو مطلب ہوگا یہی ٹوپی. تو ایمان لاؤ کیسا؟ صحابہ جیسا. آمنو, آمنو ایمان لاؤ. کما آمن الناس, جیسے یہ تمام صحابہ ایمان لائے, نیزوں پر چڑھ کر لائے, آئے دہکتی آگ میں گر کر لائے, نیزے کی انگلیوں پہ چڑھ کر لائے, دہکتے ہوئے انگاروں پہ لائے, آئے گھر چھوڑ کر لائے, بچے یتیم کرا کے لائے, بیویوں کو بیوہ کرا کے لائے, حویلیوں کو چھوڑ کر لائے, دہکتے ہوئے انگاروں پہ لائے, چمڑی ادھیڑ کر لائے, آنکھیں نکلوا کر لائے, آئے ہاتھوں میں کیل گڑوا کر لائے, پاؤں میں کیل گڑوا کر لائے, تختہ دار پہ چڑھ کر لائے. کما آمن اللہ,
جانے صحابہ.
توجہ توجہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کما آمن اللہ, جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, کیسے؟ جیسے صحابہ ایمان لائے. او نسل بھی کوئی نہ نال تعلق رکھ دیس. او نسل
بھی
کیا کیا؟ کالو انو مینو. انہوں نے کہا کالو انو مینو, کیا ہم ایمان لائیں؟ انو مینو کما آمن السفہا, جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. آیت آیت جبریل لے کر آیا, جبریل لایا, واقعہ بیان کرتا ہے. کہتے پیغمبر, جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ, جیسے صحابہ ایمان لائے, تو یہ کہتے ہیں انو منو کما آمن الصفہا, جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. یعنی مکے کے مشرکوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بیوقوف کہا. اب جب صحابہ کو بیوقوف کہا تو جواب پیغمبر کو دینا چاہیے تھا, لیکن نبی نہیں بولا. جواب صحابہ کا نبی کو دینا چاہیے تھا لیکن نبی نہیں بولا. نبی نے کہا, اللہ نے کہا نبی چپ کر جا, میں بولتا ہوں, میں اسی طرح بولتا ہوں جس طرح عائشہ کے لیے بولا, جس طرح صدیق کے لیے بولا, اب میں سب کے لیے بولتا ہوں. اور کیا بولتا ہوں؟ اللہ خبردار, اللہ خبردار. انہم ہم الصفہا, جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے اعلان کر دو کہ وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. وہ پاگل ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن جواب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، عقل مند ہے، یہ کہہ سکتا تھا، نہیں کہا، نہیں سمجھ رہی، اور خدا یہ کہہ سکتا تھا
کہ
اگر خدا یہ کہہ دیتا تو سپاہی صحابہ کا موقف ثابت نہ ہوتا. سمجھے نہیں میری بات؟ خدا نے جواب میں کیا کہا، الا خبردار انہم ہم السفہاء، یہ بہت بڑے بے وقوف ہیں. تو جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ خود بہت بڑے
بے وقوف ہیں.
اللہ تعالیٰ کہہ دیتا، اعلان کر دیتا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے اسے کہہ دو کہ نہیں بھی نہیں، صحابہ عقل مند، یہ کہہ دیتا، صحابہ تو بڑے عقل مند ہے، یہ کہہ دیتا. لیکن خدا نے اگر یہ کہہ دیا کہ صحابہ عقل مند ہے تو قیامت تک لوگ صحابہ کو جو برا کہتے ان کو جرت ملتی رہتی، خدا اس جرت کو مٹانے کے لیے صحابہ پر تنقید کرنے والوں کو بے وقوف کہتا ہے اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے، مجھے بتانا چاہتا ہے، حق نواز کو بتانا چاہتا ہے، سپاہی صحابہ کو بتانا چاہتا ہے اور پاکستان کی حکومت کو بتانا چاہتا ہے کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہے اسے بے وقوف کہے، کہو جو صحابہ کو باپ پاگل کہے اسے پاگل کہو، جو صحابہ کیا کہتے ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہے اسے بے وقوف کس نے کہا، تو خدا کو بھی فرقہ پرور کہو، خدا کو کہو یہ فرقہ پرور ہے کہ خدا نے صحابہ کے دشمنوں کو بے وقوف کہہ دیا، خدا نے صحابہ کے دشمنوں کو بے وقوف کہہ کر مجھے زبان دی ہے، مجھے قوت دی ہے، مجھے حوصلہ دیا ہے، مجھے نسب العین دیا ہے، مجھے مشن دیا ہے، مجھے قوت گویائی دی ہے، مجھے بات سمجھا دی ہے، مجھے ولولہ دیا ہے، مجھے جرات دی ہے، مجھے شجاعت دی ہے. اور کیا کہا، سمجھو کہ الا انہم، الا الا کا معنی خبردار، ان ان کا معنی بے شک، کوئی شک نہیں، الا الا کا معنی بھی خبردار. عربی دان لوگ اس لفظ کی تاکید اور حیثیت کو جانتے کہ الا خبردار، انہم بے شک، ہم یہی صفحہ بے وقوف، یعنی جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اسے تم کہو کہ تم سب سے بڑے بے وقوف. اب اس سے مجھے کیا سبق ملا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے اسے خدا نے بے وقوف کہا. اور یہ بھی بتایا کہ سب سے بڑا کافر تو مشرک ہوتا ہے، مشرک نے بھی صحابہ کو گالی بھی دی صرف بے وقوف کہا، مشرک نے صحابہ کو ماں بہن کی گالی نہیں دی، بلکہ مشرک نے کہا کہ صحابہ بے وقوف، خدا کو یہ بھی نہیں پسند آیا،
اللہ
خدا نے کہا یہ ان کو بے وقوف کہو گے، اللہ خلقا انہم بے شک ہم الصفہاء، یہ مشرک بہت بڑے بے وقوف. کیوں؟ تاکہ قیامت کی صبح تک دنیا کو پتا چلے کہ جس سب سے بڑے کافر نے صحابہ کو بے وقوف کہا تھا اسے بھی خدا نے بے وقوف کہہ دیا. یعنی مشرک سب سے بڑا کافر ہوتا ہے تو اس کے باوجود ان کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہیں، صحابہ کو شیطان کہیں، صحابہ کو ابلیس کہیں. تو اب میرا یہ استدلال ہے کہ جو صحابہ کو کتا کہے، کافر کہے، منافق کہے، وہ ان مشرکوں سے بھی بڑا کافر. کافر
کافر کافر کافر کافر
کافر. سمجھو میری بات، سمجھا؟ تو اس آیت نے مجھے بتایا کہ جو شخص صحابہ کو بے وقوف کہے اسے بے وقوف کہو، جو منافق کہے اسے منافق کہے، جو کافر کہے اسے کافر کہو، جو مرتد کہے اسے مرتد کہو، جو جہنمی کہے اسے جہنمی کہو، جو کتا کہے اسے کتا کہو. یہ مجھے انداز حق نواز نے نہیں، قرآن نے سکھایا ہے، عبد الشکور نقوی نے نہیں، خدا نے سکھایا ہے، ابن تیمیہ نے نہیں، اللہ نے سکھایا ہے. یہ انداز انسانیت نے کسی نے نہیں، بلکہ یہ انداز قرآن نے سکھایا ہے. تم قرآن سے بڑے فصیح و بلیغ نہیں ہو. قرآن نے کہا جو صحابہ کو برا کہے اسے برا کہو، صحابہ کو پاگل کہے اسے پاگل کہو، صحابہ کو کافر کہے اسے کافر کہو، صحابہ کو منافق کہے اسے منافق کہو. میں آج خمینی کو مرتد کہتا ہوں. کیوں؟ اس نے ابو بکر کو مرتد کہا. میں خمینی کو کافر کہتا ہوں. اس نے عمر کو کافر کہا. میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں. انہوں نے سارے صحابہ کو کافر کہا اور میں خمینی کو کافر نہ کہتا اگر قرآن مجھے یہ انداز نہ سکھاتا.
یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، علی پور کے چودھریوں، مولویوں، پیروں، سیاست دان ہو، کاؤنسلر ہو، ذمہ دار ہو، علی پر کے دیندار لوگ آؤ میرے پاس. میرے قرآن نے سکھایا کہ جس نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ بہت بڑا بے وقوف ہے. یہ قرآن نے سکھایا ہے. یہ کتاب کراچی سے چھپی. کہاں سے چھپی؟
کراچی سے.
کراچی 6 مہینے پہلے چھپی. علی اکبر شاہ ملوح اس کتاب کا مصنف ہے. اس کتاب میں شیخ سقیفہ اس کتاب کا نام. کیا نام؟
شیخ سقیفہ.
شیخ سقیفہ ڈپٹی کمشنر ہو، ایس پی ہو، ایس پی، ڈی ایس پی، تم کہتے ہو شیعہ کو کافر کہنے سے دل دکھتا ہے. ہائے اور ابو بکر کو کافر کہنے کے سے خدا کا عرش گر رہا
ہے.
شیعہ کو کافر کہنے سے ملنگ کا دل دکھتا ہے اور صدیق کو کافر کہنے سے خدا کا عرش ہل جاتا ہے. ہل جاتا ہے یا نہیں ہلتا؟ یہ میرے پاس کتاب ہے. یہ کافر نہیں صدیق کو کہا، کافر بھی نیچے، منافق بھی نیچے. یہ کتاب پاکستان میں چھپی ہے. شیخ سقیفہ کتاب کا نام ہے. اوپر لکھا ہے حضرت ابو بکر، نام لکھا ہے. یہ نیچے کتے کا کارٹون بنا ہے. علی پور کے لوگوں، علی پور کے لوگوں، بلند آواز سے لعنت کرو، بلند آواز سے لعنت کرو. یہ کتاب، یہ کتاب، توجہ، 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 میری بات، میری بات کی طرف توجہ. ابو بکر کا نام نیچے کتے کا ہو. 6 مہینے پہلے کتاب چھپی ہے. میں اس ملک میں چیختا رہا ہوں. میں نے کراچی سے کاغذ کی چوٹیوں تک چیخوں پکار کی ہے کہ اس کتاب کو ضبط کرو. کون صدیق جو رسول اللہ کے ساتھ سویا ہوا ہے؟ وہ صدیق، کوئی اور صدیق نہیں ہے. اگر قیامت کے دن رسول اللہ کی محفل میں صدیق یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول، میں نے تیرے لیے دولت نہیں لٹائی تھی، میں نے تجھے بیٹی نہیں دی تھی، میں نے تیرے قدموں پہ سب کچھ نہیں لٹایا تھا، میں تیرے ساتھ سویا نہیں رہا تھا، مجھے یہ سلا دیا گیا کہ پاکستان میں کتے کی تصویر بنا کر میرا نام لکھا گیا. اے محمد، کس منہ سے یہ سفارش کرانے آئے ہیں؟ کس منہ سے یہ تیرے دروازے پہ آئے ہیں؟ مولوی جی، تیرے مدرسے میں، تیرے مدرسے میں کوئی بے چینی نہیں. مولوی جی، تیری خطابت میں کوئی بے چینی نہیں. چودھری صاحب، تیرے کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہے. مولوی جی، تیری عزت اور جوانی میں کوئی فرق نہیں ہے. تیری سکی ماں کو کوئی کتا کہے تو بغیرت نہیں بن جاتا، اسے قتل کر دیتا ہے. ماں تیری عزت والی، باپ تیرا عزت والا، بھائی تیرا عزت والا، کاروبار عزت والا ہے. صدیق تیرا دشمن ہو گیا جس کے لیے خدا چپ نہیں کرتا، اور تو چپ کیوں کر گیا ہے؟ تیری زبان گونگی کیوں ہو گئی ہے؟ صدیق کی تصویر، صدیق کو کتے سے تیرے ملک میں تصویر دی جائے. چاہیے یہ تھا کہ تو سڑکوں پہ نکلتا، چاہیے یہ تھا کہ تو کفن پہن لیتا، چاہیے یہ تھا کہ اس بدماش کو مار دیتا، چاہیے یہ تھا کہ اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو مجبور کرتا کہ اس پر پابندی لگائے، اسے تختہ پہ چڑھائے. ہائے، تو اس کی بجائے مجھے روکتا ہے کہ تو نہ بول، سپاہی صحابہ کو روکتا ہے، تو نہ بول، کیسے روکتا ہے؟ فیصلہ کر، تو روکے گا، صدیق کا دشمن ٹھہرے گا. میں تیرے دروازے پہ تیری معلومات کے لیے کہتا ہوں، صدیق کی یہ تصویر نہ بنائی گئی ہوتی، میں نہ چیختا، صدیق کو بڑا نہ کہا گیا ہوتا، میں نہ چیختا. ڈپٹی کمشنر، میری چیخ و پکار میری جائیداد کے لیے نہیں ہے، میری دکان کے لیے نہیں ہے، میرے کاروبار کے لیے نہیں ہے، میری عزت کے لیے نہیں ہے. میرا چیخنا صدیق کے جوتوں کے لیے ہے، میرا چیخنا بلال کے جوتوں کے لیے ہے، میرا چیخنا عائشہ کے دوپٹے کے لیے ہے. میں چیختا رہوں گا، چلاتا رہوں گا، مولویوں کے دروازے پہ شور مچاتا رہوں گا، چوکوں میں قوم کو بلاتا رہوں گا. اسی طرح حق نواز بلاتا رہا، قاسمی بلاتا رہا، جامع شہادت نوش کر گیا، اور زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صدیق کے لیے چیخنا سب سے بڑی زندگی. پولیس والا کیا کرتے ہو؟ کیا ہوگا تمہیں؟ یہ کتنے نام لگا ہے؟ میری بات تو سنو پہلے. توجہ ہے نہیں سر؟ توجہ. پولیس والوں، مولویوں، عدالت کے افسر، ججو، سپاہی صحابہ کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. یہ یاد رکھو، سپاہی صحابہ تمہارے در دروازے پر صدیق کی عظمت کا واسطہ لے کر آئی. آؤ ہمارا ساتھ دو. علی پور کے شیعوں،
تم کہتے ہو؟ سپاہی صحابہ اگر ہمیں کافر کہے گی تو ضیاء الرحمان فاروقی کی لاش جائے گی، یہ کہتے ہو؟ شیو تم یہاں یہ کہتے ہو کہ لاش جائے گی، اور لاش کے جانے سے تو میرا مقصد حل ہو جائے گا؟ تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا کہ ہم تو حق نواز کے نام لیوا جنگلی دلوں کو جلاتا رہا، حکومت کے پرچم اڑاتا رہا، ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا۔ کیا کس کس کی جائے گی؟ ہماری لاش جائے گی؟ پہلے دو لاشوں سے اپنا حشر نہیں دیکھا؟ دو لاشوں سے حشر نہیں دیکھا؟ خون کے قطروں سے اپنی رسوائی نہیں دیکھی؟ اے حق نواز کے قبر میں اترنے سے اپنی ذلت نہیں دیکھی؟ اے چماروں اور چوڑوں سے زیادہ بدتر تمہارا حشر اس ملک میں ہو چکا ہے۔ تیسری لاش تم دہراؤ گے، تیسری لاش لے جاؤ گے، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب تمہیں پاکستان میں دو گز زمین بھی نہیں ملے گی۔ تم کہتے ہو تمہیں تمہیں واسطہ نہیں پڑا ہمارے ساتھ، تمہیں ہمارے ساتھ واسطہ
نہیں پڑا۔
تم سوچو میں تمہیں یہاں للکارنے سچ کرنے نہیں آیا، میں تمہیں سمجھانے آیا، میں تمہیں سمجھانے آیا۔ اگر تم سمجھو، نہیں سمجھو گے تو پھر الا انہم ہم السفہاء، الا انہم ہم السفہاء، نہیں سمجھو گے۔ اس کتاب کا نام ہے شیخ سقیفہ۔ اس کتاب میں یہ علی اکبر شاہ ملعون کہتا ہے شیعہ استغفراللہ کہ ابو بکر نے بچپن میں ایک نجومی سے ملاقات، اور نجومی نے اسے کہہ دیا کہ ابو بکر آخر الزمان نبی ایک آئے گا، اس کو نبوت بھی ملے گی، حکومت بھی ملے گی۔ ابو بکر اسی وقت سے اس تلاش میں رہا کہ نبی کب آئے گا، اور جب نبی آ گیا تو پھر اس تلاش میں رہا کہ اسے حکومت کب ملے گی، اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ جب نبی نے حکومت حاصل کی مدینے میں تو چمٹا رہا، حکومت لینے کے لیے سات سال کی بچی بھی محمد کے نکاح میں دے دی، حکومت لینے کے لیے مال بھی دے دیا، حکومت لینے کے لیے ساتھ چڑا تھا۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھاگ کر جا کر کرسی پر قبضہ کر لیا۔ یہ کتاب ہے، ہائے یہ کتاب نہ چھپتی تو میرا یہ لہجہ نہ ہوتا۔ دیکھتے سمجھو، یہ تو یہ بات ہے، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کو تو دشمن نے بھی یہ کہا کہ صدیق سے بڑا جانثار اس دھرتی پر محمد کا اور کوئی نہیں تھا، کافروں نے بھی کہا۔ کس نے کہا؟ ویدرک نے کہا، ایڈورڈ گبن نے کہا، عیسائی نے، روسوں نے کہا، یہودی ورخ، شکسپیئر، برنارڈ شاہ برطانیہ کا حکمران کہتا ہے ابو بکر سے زیادہ محمد کا وفادار کوئی نہیں، عیسائی کہتا ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ دولت کے لیے چمٹا رہا، اس الو سے آدمی پوچھے کہ صدیق جب نبی کے ساتھ ملا تھا اس کے پاس کیا تھا، اور جب جنازہ اٹھا تو کیا تھا؟ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ تو کہتا ہے حکومت کے لیے، اور جب کلمہ پڑا تھا تو 40,000 درہم نقد تھے، لاکھوں روپے کا کپڑا تھا، 40,000 درہم نقد تھے، لاکھوں درہموں کا کپڑا تھا۔ اور جب وہ وقت آیا تبوک کا وقت، جسے خواجہ دل محمد مجذوب نے کہا تھا کہ صحابہ پسپا کے مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ یہ خواجہ دل محمد نے کہا۔ توجہ، صدیق نے جب کلمہ پڑھا تھا 40,000 درہم نقد تھا، لاکھوں روپے کا کپڑا تھا، اور جب تبوک میں صدیق سب کچھ دے گیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو سارا سامان دفاعی فنڈ کا مسجد نبوی میں ڈھیر کا لگا ہوا ہے، اور ابو بکر صدیق پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے ہیں، اور ابو بکر پہلو میں بیٹھے. آسمانوں سے پھر جبریل آیا جو صفائی کے لیے اترتا تھا, آج سلام لے کر آیا ہے. جبریل اترا اور اتر کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ نے عرش سے صدیق کو سلام بھیجا ہے. یہ بخاری شریف ہے. اور سلام ہی نہیں بھیجا, اللہ نے صدیق سے یہ پوچھا ہے کہ صدیق, جب تو نے کلمہ پڑھا تھا, لاکھوں روپے کا مالک تھا, آج تیرے پاس کچھ بھی نہیں سوائے ان تاکیوں والے کپڑے کے, کہ تاٹ کی تاکیاں تیرے جسم پہ لگی ہوئی ہیں. عرش سے خدا نے پیغام بھیجا ہے کہ صدیق سے پوچھ کر بتاؤ کہ ابو بکر ان کپڑے کی تاکیوں پر بھی خدا سے راضی ہے یا نہیں. بخاری شریف میں ہے, مشکاہ شریف میں. تو جب رسول اللہ نے صدیق اکبر کو اللہ کا سلام دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر کی چیخیں نکل گئی اور ابو بکر نے فرمایا, یا رسول اللہ, یہ تو میرے کپڑوں پہ تاکیاں ہیں صدیق کی, کہ جسم پہ چمڑی ادھر جائے صدیق تب بھی خدا پہ بھی راضی ہے, مصطفیٰ پہ بھی راضی.
عظمت صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر.
یہ بھی تم نے سنا, نبن نے کہا کہ ایسا کوئی آدمی حکمران نہیں گزرا جس نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا ہو کہ بیٹا, میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے انہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا. اور بیٹے نے کہا, ابا جان, یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا؟ تو صدیق نے فرمایا, بیٹا, میرا گزارا پرانے انہی کپڑوں میں ہو جائے گا, اچھا کپڑا مدینہ کے کسی بیوہ کے کام آ جائے گا. یہ بات تو دنیا میں کسی نے نہیں کہی, لیکن یہ ایران کا کالا کافر, یہ کراچی کا کالا کافر, یہ خمینی کا چیلا علی اکبر شاہ, اس ملعون کتاب میں کہتا ہے کہ ابو بکر محمد کے ساتھ دولت کے لیے چمٹا رہا. بلند آواز سے لعنت کرو. یہ کتاب, توجہ, یہ کتاب تم ضبط نہیں کرو گے تو میں اس کتاب کے خلاف چوکوں میں, چوراہوں میں, دریوں میں احتجاج کرتا رہوں گا. ایک ڈی سی نہیں, ایس پی نہیں, نواز شریف کی پوری حکومت ہو, اسلم بیگ کی پوری فوج ہو, غلام اسحاق کا پورا لشکر ہو, ہماری زبان کو بند نہیں کر سکتا, اس لیے کہ صحابہ کے لیے خدا خاموش نہیں. میں کیسے خاموش ہوں؟ خدا بولتا ہے تو میں بھی بولتا. توجہ, ایک طبقہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ, پڑھا لکھا سی ایس پی افسروں کا طبقہ, کلاس ون آفیسرز کا طبقہ, جن میں بڑے بڑے افسر میرے دوست ہیں, میرے ملنے والے ہیں. وہ کہتا ہے, خمینی نے بڑا انقلاب برپا کیا. میں نے کہا, ہاں, خمینی نے بھی انقلاب برپا کیا, لیکن خمینی سے بڑا 1917 میں بشویک انقلاب لینن نے بھی برپا کیا تھا. لینن کا بھی انقلاب تھا, ہٹلر کا بھی انقلاب تھا, مسولینی کا بھی انقلاب تھا, ابراہم لنکن کا بھی انقلاب تھا, انجلس کا بھی انقلاب تھا, مارکس کا بھی انقلاب تھا, خمینی کا بھی انقلاب تھا. آپ اسے اسلام کا انقلاب کہیں گے, میں تم سے جنگ کروں گا. کمیونسٹ انقلاب آ سکتا ہے, شیعہ کا انقلاب آ سکتا ہے, عیسائیت کا انقلاب آ سکتا ہے, اور یہودیت کا انقلاب آ سکتا ہے, شیعیت کا, رافضیت کا, سبائیت کا انقلاب خمینی کا کہہ سکتے ہو, اسلام کا انقلاب کہو گے, میں جنگ کروں گا, میں گریبان پکڑوں گا, میں ننگا کروں گا, میں منافقت کے چہرے سے پردہ اٹھا
کروں گی.
خمینی نے, توجہ, جس کتاب کو اپنے ملک کے انقلاب کی بنیاد بنایا, اس کتاب کا نام ہے الحکومت الاسلامیہ. کیا نام ہے؟ الحکومت الاسلامیہ. اس کتاب میں خمینی کیا کہتا ہے, توجہ توجہ, اس کتاب میں خمینی 41 صفحے پر کہتا ہے کہ 124,000 انبیاء, 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا. یہ اسلام کا عقیدہ ہے, یہ کفر کا عقیدہ نہیں کہ 12 اماموں کا درجہ انبیاء سے بلند جو خمینی کہتا ہے, میرا حق ہے کہ میں اسے کافر کہہ کر امت مسلمہ کو اس کے کفر سے آگاہ کروں. توجہ, خمینی کی اپنی مارکہ طلارہ کتاب کشف اسرار چھپی ہے. اس کشف اسرار کے 107 صفحے پر خمینی نے کہا ہے کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. علی پور کے لوگوں, بلند آواز سے لعنت کیوں نہیں کرتے؟ توجہ، خمینی نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عثمان کو اللہ نے خلیفہ بنایا یا نہیں بنایا؟ تو جب جس خدا نے بنایا اس کو خمینی نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ خمینی ابو بکر عمر اور عثمان اور معاویہ کو تو مانتا ہی نہیں تھا، خدا کو بھی نہیں مانتا، خدا کو بھی نہیں مانتا. اور خمینی نے اسی کتاب کشف اسرار، اسی کتاب کے 119 صفحے پہ واضح طور پر لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، اصلی کافر. خمینی نے حضرت فاروق اعظم کو اصلی کافر لکھا، تو میرا بھی، میری دعوت یہی ہے کہ صحابہ کے لیے جو لفظ کوئی استعمال کرے اللہ کا حکم ہے کہ اس کے لیے تم بھی وہی لفظ استعمال کرو. فاروق اعظم کو خمینی نے اصلی کافر لکھا، تو مجھے بھی قرآن کے اس استدلال کی روشنی میں کہنا چاہیے کہ خمینی اصلی کافر ہے. خمینی کیا ہے؟
اصلی کافر ہے.
اصلی کافر ہے. اور اگر توجہ، اگر خمینی نے یہ عبارت نہ لکھی ہو، خمینی کی یہ تحریر نہ ہو، اس کی یہ کتاب نہ ہو، ایران سے چھپی ہوئی نہ ہو، خمینی نے لکھی ہوئی نہ ہو، آپ علی پور کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے گولی مار دی. میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ شیعوں حکمرانوں، اگر یہ بات خمینی نے لکھی ہے تو شیعوں تم بھی کہو کہ خمینی کافر ہے، اور نہیں کہتے تو میں تمہیں کہتا ہوں تم کافر ہو. اور اگر خمینی نے نہیں لکھا تو ثابت کر دو، مجھے مجرم بناؤ، مجھے گولی مار دو، ٹھیک ہے؟ میرا خون تمہارے لیے معاف ہوگا. میں علی پور کے اس تاریخی اجتماع میں کہتا ہوں کہ خمینی نے فاروق اعظم کو کافر لکھا ہے. پولیس والو، انتظامیہ والو، ذمہ دارو، میری ذاتی جنگ خمینی سے نہیں ہے، خمینی نے فاروق اعظم کو کافر لکھا. میرا مذہبی فرض ہے کہ میں خمینی کو کافر کہہ کر اپنی امت کا، مسلمانوں کا ایمان بچاؤں اور مذہبی فریضہ ادا کروں. میرے بھائی دیکھیے، خمینی کی آخری وصیت جس کا نام ہے صحیفہ انقلاب، کیا نام؟
صحیفہ انقلاب.
پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جس کے سربراہ ساجد نقوی، جن کو بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے نماز کے لیے مسلح پہ کھڑا کیا، وہ ساجد نقوی، اس ساجد نقوی نے یہ کتاب چھاپی صحیفہ انقلاب، خمینی کا آخری وصیت نامہ. اس کے 46 صفحے پر خمینی بکواس کرتا ہے. خمینی کہتا ہے کہ ایران کی جو قوم مجھے ملی ہے، میری جان ساری کرتی، رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ کو ایسے صحابہ نہیں ملے. اور خمینی نے لکھا کہ میری ایرانی قوم میرے ہر حکم پر جان دیتی، لیکن رسول اللہ کے صحابہ ہیلے بہانے بنا کر میدان سے بھاگ جاتے تھے. اگر رسول اللہ کے صحابہ علیاذ باللہ بھاگ جاتے تھے تو یہ ایران جہاں تو بیٹھا ہے وہ تیرے باپ نے فتح کیا تھا، یہ عراق تیرے باپ نے فتح کیا تھا، روم اور افریقہ تیرے باپ نے فتح کیا تھا، ان تاکیا پہ اسلام کا پرچم تیرے باپ نے لہرایا تھا، 64 لاکھ مربع میل زمین کو اسلام کے پاؤں کے نیچے روندنے والا معاویہ کون تھا، عثمان ابن عفان کون تھا، ابو عبیدہ بن جراح کون تھا، سنان ابن مسلمہ کون تھا، عبد الرحمان بن عوف کون تھا، بتا تو صحیح. میرے بھائی ایک کتاب میں انجمن سپاہی صحابہ پاکستان میں سنی حقوق کی جنگ لڑ رہی، پاکستان میں سنی حقوق کی جنگ لڑ رہی. اگر فوج میں سکندر مرزا نشان حیدر منظور کروا سکتا ہے کہ سکندر مرزا ایک شیعہ حکمران پاکستان میں آیا تھا، اس نے چند دنوں میں اپنے مذہب کی خدمت کی اور فوج میں بہادروں کے لیے نشان حیدر منظور کرایا، حضرت علی کے نام پر نشان اہل سنت کو قبول ہے، حضرت علی ہماری آنکھوں کا نور
ہے،
حضرت علی ہماری آنکھوں کا
نور ہے.
لیکن شیعہ نے حقیقی طور پر حضرت علی کی تعلیمات سے غداری کی، اس کے باوجود شیعہ حکمران سکندر مرزا نشان حیدر منظور کراتا ہے، لیکن 40 سالوں میں ایک بھی سنی حکمران نشان ابو بکر نہ منوا سکا، نشان فاروق نہ منوا سکا، نشان عثمان نہ منوا سکا. محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو چھٹی کرتے ہو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور عثمان اور حضرت علی کے یوم ایام آئے وفات پر چھٹی کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان تمہارے باپ کی جگیر ہے، پاکستان سنیوں کے 97% آبادی کا ملک ہے، یہاں سنی حقوق کی بات ہوگی۔ ہاکی کے لیے چھٹی کرتے ہو، ہاکی کے لیے کرکٹ کے لیے چھٹی کرتے ہو، نواب بہادر یاد جنگ کے لیے چھٹی کرتے ہو، آئے صدیق کے لیے کوئی چھٹی نہیں، فاروق اعظم کے لیے کوئی چھٹی نہیں، عثمان علی کے لیے کوئی چھٹی نہیں۔ ایران کی 4.5 crore کی آبادی میں 2.25 crore سنی آباد ہے، اور ایران میں یہ پچھلے دنوں بیان ایک ایران کے سرکاری ملا کا آیا تھا کہ وہاں شیعہ سنی اکٹھے رہ رہے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو وہ 1600 علماء جو شیخ مولانا عبدالعزیز کی قیادت میں 8 سال سے جیل میں ہیں وہ تیرے باپ نے رکھے ہیں، 1600 علماء۔ اور تہران میں 6 لاکھ سنیوں کے لیے کوئی مسجد ہے تو مسجد کا نام بتاؤ۔ 33% سنی ایران میں، 437 پارلیمنٹ کے ارکان کے لیے، ارکان میں ایک رکن بھی سنی نہیں، ایک رکن۔ 1600 بلدیاتی اداروں کا ایک چیئرمین بھی سنی نہیں، آبادی سنیوں کی 33%، اور شیعہ کی آبادی 67%۔ پاکستان میں سنیوں کی آبادی صرف 2.5%، یہ بات یاد رکھ، شیعہ کی آبادی، میں غلط کہہ گیا ہوں، شیعہ کی آبادی 2.5%، اور سنیوں کی آبادی 97%۔ ٹھیک ہے، اگر شیعہ یہ کہتے کہ ہماری آبادی زیادہ تو میرے ساتھ وہ بھی مطالبہ کریں کہ یہ جو مردم شماری آ رہی ہے یہ شیعہ سنی بنیاد پر کرائی جائے، ٹھیک ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ 91 میں جو مردم شماری آخر سال میں ہو رہی ہے وہ شیعہ سنی بنیاد پر کرائی جائے تاکہ شیعہ کو پتا چل جائے کہ ہم پاکستان میں کتنے پانی میں۔ اگر وہ 2.5% سے زیادہ ہے تو میرا دعویٰ غلط ہو جائے گا، وہ سچے ہو جائیں گے، اور جھنگ میں سب سے زیادہ شیعہ رہتے ہیں اور وہاں بھی شیعہ 7.5% ہے۔ کل آبادی جھنگ کی 28 لاکھ ہے، ضلع جھنگ کا، اس میں 2.25 لاکھ شیعہ ہے، 18.5 لاکھ سنی، اور سپاہی صحابہ نے جھنگ کے غیور سنی عوام کو جگایا ہے، جگایا ہے کہ 63,000 ووٹ لے کر مولانا اسحار القاسمی نے شیعہ جگیرداروں کے منہ پر تماچا مارا ہے، مارا ہے، اور آبدہ حسین پر تول رہی ہے، تول رہی ہے کہ نہیں؟ کل اس نے کہا ہے کہ سپاہی صحابہ را کی ایجنٹ ہے، کس کی ایجنٹ ہے؟ را کی، اور تو را کی ایجنٹ ہے، یہ را کی ہے تو؟ دیکھیے 2 مہینے پہلے آبدہ کہتی تھی کہ اسحار القاسمی کو آئی جی آئی کا ٹکٹ میں نے دلوایا تھا، کہ میں نے سپاہی اسحار القاسمی کو آئی جی آئی کا ٹکٹ، جب تم نے ٹکٹ دلوایا تھا اس وقت کس کے ایجنٹ تھے اسحار القاسمی؟ اس وقت را کے ایجنٹ تھے یا وا کے ایجنٹ تھے؟ اگر اس وقت ایجنٹ تھے را کے تو تم پھر کیا ہوئی جس نے ٹکٹ دلوایا تھا؟ نہیں سمجھے میری بات، کہ جس نے ٹکٹ دلوایا وہ تو پھر را کی سب سے بڑی ایجنٹ ہوئی پاکستان، جو ٹکٹ دلوا رہی۔ اب جناب علی شور مچاتی ہے، جہاں جاتی ہے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اسحار القاسمی مولانا نہیں تھا، وہ تو قاری تھا، یہ الیکشن لڑ رہی ہے، کہتے ہیں کہ وہ مولانا نہیں تھا، وہ تو مولوی تھا۔ اچھا تو اچھا جی مولوی تھا نہیں، قاری تھا، بعد میں شہید ہو گیا، یہ کمپین چلا رہا ہے، صدقے جاواں کہ نہ جاواں؟ کہتی ہے اسحار القاسمی کو ضیاء الرحمان فاروقی نے مروایا اور حق نواز کو اسحار القاسمی نے مروایا، یہ بخلاٹ کا شکار ہے۔ انشاءاللہ جنگ میں جب بھی الیکشن ہوگا آبدہ حسین ہو یا اس کا کوئی اور ماما بھانجا ہو شکست کھائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور علی پور کے شیعو یاد رکھو، تمہیں اپنا کفر تسلیم کر کے اس ملک میں رہنا ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ تمہیں چوکوں اور گلیوں میں ہم کافر کہتے اور واضح دلائل سے کہتے ہیں، تم ہمارے چیلنج کا جواب دو، ہمارے قائد مولانا حق نواز نے تمہیں کافر کہا اور چیلنج کیا کہ ہائی کورٹ میں آؤ ہم پر مقدمہ قائم کرو، میں آج اسی چیلنج کو پھر دہراتا ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں علی پور کے سیو، تم میں اگر زیادہ غیرت ہے تو تم یہاں دھمکیاں دیتے ہو، تم ہائی کورٹ میں کیوں نہیں آتے؟ آؤ تو صحیح، تمہیں الزام لگاؤ مجھ پر کہ اس نے علی پور کے شہر میں ہمیں کافر کہا حالانکہ ہم مسلمان ہیں، تم اپنا اسلام ثابت کرو، میں تمہارا کفر ثابت کرتا، اگر میں کفر ثابت نہ کر سکا مجھے تم گولی مار دینا، میرا خون تمہیں معاف ہوگا، نہ پابندی کی ضرورت ہے، نہ لڑائی کی ضرورت ہے، نہ سپاہی صحابہ کو مٹانے کی ضرورت ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم ہائی کورٹ میں بھی نہ ہو، تم میرے اس باتوں کا جواب بھی نہ دو، اور پھر تم صحابہ کو کافر بھی کہتے رہو، تمہاری کتابوں میں غلاظت بھی چھپتی رہے، تو پھر تم یاد رکھو تمہارا باپ خمینی بھی قبر سے نکل کر آ جائے سپاہی صحابہ کے ایک بچے کو بھی روک نہیں سکتا انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
علی پور کا سنیو علی پور شہر کا چیئرمین شیعہ ہو,
تمہاری غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا؟ چیئرمین شیعہ, سنی مر گئے, سنی مٹ گئے, سنی ختم ہو گئے, صدیق کا دشمن تمہارا چیئرمین ہو, تمہیں یہ پوزیشن تبدیل کرنی ہوگی. اور سپاہی صحابہ آئندہ الیکشن میں, بلدیاتی الیکشن میں, پورے ملک میں فیصلہ کن کردار ادا کرے
انشاءاللہ.
سپاہی صحابہ ہر شہر میں ایسے امیدواروں کو چیئرمین بنائے گی جو چوکوں اور گلیوں اور بازاروں میں صحابہ کے نام پر بازاروں کو منسوب کریں گے اور خلفائے راشدین کے ایام پر بلدیا میں چھٹی کرے. ٹھیک ہے. سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے. مولانا حق نواز شہید کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے 2 جون کو انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی, آپ اس میں شریک ہوں گے. جو شریک ہوں گے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں. اونچا اونچا ہاتھ کھڑا کر, اونچا اونچا. اور ایک بات, 2 جون پہلے اعلان یکم کا تھا لیکن 2 جون کا اعلان ہے, اس لیے کہ یکم کو اسلام آباد میں سفارت خانے بند ہوتے, اس لیے وہ تاریخ 2 کی کر دی گئی 2 جون کو. اور اس کے علاوہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سپاہی صحابہ کا کچھ موقف سمجھ میں آیا؟ آپ کو پتا چل گیا کہ سپاہی صحابہ شیعہ کو کافر کیوں کہتی؟ اور بلند آواز سمجھ میں بات آ گئی, صحابہ کی شان کا پتا چلا؟ تو آپ سپاہی صحابہ بنائیں گے, اپنے اپنے چکوک میں بنائیں گے, بستیوں میں بنائیں گے, شہر میں بنائیں گے, سپاہی صحابہ کے پرچم لہرائیں گے, جو لہرائیں گے ہاتھ کھڑا کریں. اور دوسری بات ہے کہ ہم نے سپاہی صحابہ کے انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس اسلام آباد میں کرانے کے لیے اور پورے ملک میں, بھائی دعا کے بغیر کسی نے نہیں جانا ورنہ یہ ثواب ختم ہو جائے گا سارا, بیٹھ جائیں. انٹرنیشنل حق نواز شہید کے لیے اور پورے ملک میں سپاہی صحابہ کی تنظیمیں قائم کرنے کے لیے ہم نے رحیم یار خان ضلع کے صدر سپاہی صحابہ کے ملک اسحاق کو مرکزی رابطہ سیکٹری متعین کیا ہے اور وہ آپ کے علاقے کا بھی دورہ کریں گے, پورے ملک کا دورہ کریں گے, ہر ہر جگہ پر جائیں گے اور آپ ان سے تعاون کریں گے, گلی گلی کوچے کوچے میں سپاہی صحابہ کو عام کرنے کے لیے, سپاہی صحابہ کیمپ کرنے کے لیے, سپاہی صحابہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے. میں کالج کے لڑکوں سے کہتا ہوں, کالج کے لڑکوں سکولوں کے لیے لڑتے ہو, بسوں کے لیے لڑتے ہو, کتابوں کے لیے لڑتے ہو اور کالج کی 4 دیواری میں میس پہ لڑتے ہو, آؤ. سپاہی صحابہ کہتی ہے کہ صدیق اکبر کے لیے لڑو, فاروق اعظم کے لیے ہمارا ساتھ دو. سکول ٹیچروں میں سپاہی صحابہ پاکستان سنی اساتذہ کے نام سے قائم ہو چکی ہے, سپاہی صحابہ سنی اساتذہ بنائیں اور سپاہی صحابہ اسٹوڈینٹس کیمپ کریں, سپاہی صحابہ خواتین کا شعبہ کیمپ کریں, آپ گلی گلی کوچے کوچے میں سپاہی صحابہ کے پرچم کو بلند کریں. انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد آئے گا جب پاکستان میں